السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی ہے آیت نمبر 185، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد تم کو تمہاری جو جزا ہے، تمہارے اعمال کا جو بدلہ ہے، وہ قیامت کے روز مل جائے گا اور پورا پورا ملے گا. تو جو شخص دوزخ سے بچایا دیا گیا اس کو قیامت کے دن، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہی پورا کامیاب ہے، فقط فاس. اور دنیا کی جو زندگی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن سوائے ایک ایک دھوکے کی چیز ہے. دیکھیے، ہر شخص پیدا ہوتا ہے، ایک زندگی گزارتا ہے جو اس کی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہوتی ہے، جو مقدر میں مشیت میں اس کو ہوتا ہے، اس کو گزار کر وہ موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. باقی جو اٹھا پٹک کرتا ہے سب دھوکا ہی دھوکا ہے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی، جیسا میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا کہ جہاں دنیا کی مذمت آئے گی قرآن میں یا حدیث میں یا بزرگوں کے کلام میں، اس سے مراد گناہوں والی زندگی ہوگی. تو یہاں بھی وہی مراد ہے کہ جو گناہوں والی زندگی ہے وہ صرف ان کو کر، اور اگر گناہ نہ ہو تو وہی تو جنت کا ذریعہ ہے، وہی تو جنت کا ذریعہ ہے. موت کے بارے میں پچھلی بار بھی بیان ہوا تھا، تو اس میں وہ چیزیں بتائی گئی تھیں جو ڈرانے والی تھیں. اس سے بعض لوگوں پہ تھوڑا ڈر بھی، خوف بھی طاری ہو گیا، بعض لوگ کچھ پریشان بھی ہو گئے یہ سوچ کر کہ قبر میں جائیں گے تو یوں ہوگا، تنہائی ہوگی. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں ہمیں رہنا کیسے ہے. دنیا میں تو ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب ہے اور عابر سبیل. بلکہ اس میں حدیث شریف میں آگے یوں بھی ہے، بعد نفسک من اہل القبور. مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح رہو، کیونکہ یہاں سے جانا ہے، یہ ہمارا اصلی گھر نہیں، یہ ہمارا اصلی وطن نہیں. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو، اور ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، تو کسی وقت وہاں پہنچی جائے گی. لیکن دنیا کی کیسی مشقتیں، کیسی تکالیف، کیسی پریشانیاں کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، اس بندے کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ایسی ناقابل برداشت چیزوں سے اس کو نہیں گزرنے دیتے ہیں. بہت تکلیف ہوگی تو بے ہوش ہو جائے گا، دیکھیے اللہ میں نے ایسا ہی رکھا ہی ہے انتظام. تو دنیا سے تو گزرنا ہے، گھر تو ہے ہی نہیں ہمارا، تو بس آدمی یہاں جیسے ایسے رہے جیسے ایک مسافر ہے، بس ضروری کام کر رہے ہیں. دل نہ لگا ہے، دل نہ لگا ہے، دل تو ان کاموں میں لگا ہے جن کا اللہ میں نے حکم دیا ہے، بے شک اس میں دل نہیں. کیونکہ اس میں دل لگانا اللہ تعالیٰ کے احکام میں دل لگانا اللہ میں ہمیں دل لگانا ہے اور آخرت میں دل لگانا ہے. یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں, یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں. غفلت و مستی تجھے شایا نہیں, بندگی کر تو اگر نادان نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے. یہ تیری غفلت ہے بے عقلی بڑی, مسکراتی ہے قضا سر پر کھڑی, موت کو پیش نظر رکھ ہر گھڑی, پیش آنے کو ہے یہ منزل گھڑی. یہ سب منزل بہرحال آنے والی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, جس طرح سے برف پگھلتی ہے وہ انسان, برف کو اگر آپ رکھ دیجیے کسی جگہ پہ, بڑی سی سل ہے اس کی برف کی, لیکن وہ گل گل کے ختم ہو جاتی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک رہ رو رہ روے ملک آدم, دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم. سانس رک جائے گی, دل رک جائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ ایسی حقیقت ہے موت کی, کافر بھی اس کا ممکن نہیں. کافر بھی کہے گا ہاں موت تو آنی ہے, کافر بھی یہی کہے گا موت آنی ہے, موت تو آ کے رہے گی. ہم ایمان والے ہیں, ہمیں اس کی تیاری کریں. لیکن موت سے ڈرنا مسلمان کے لیے غلط ہے, عقلاً اور شرعاً. خوف موت کا بس اس لیے ہونا چاہیے, اور اتنا ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے, رک جائے. بس اس سے زیادہ خوف کو مضر قرار دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے زیادہ خوف کی دعا کی, پر اتنا خوف ہے جو گناہوں سے روکتے. تو قبر کا جو ذکر خوف دلانے والا ہے, اور موت کا جو ذکر خوف دلانے والا ہے, وہ بس اتنے کہ اس کام کے لیے ہے کہ بندہ گناہ سے رک جائے, گناہ سے رک جائے. بس یہ ہمیں خائف رہنے کا حکم نہیں ہے, ہمیں خائف رہنے کا حکم نہیں ہے. ایک بار میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ ان کے اعتکاف میں ہم لوگ ہوتے تھے رمضان میں, میں عرض کیا کہ حضرت مجھے تو آخرت کا اتنا خوف بھی نہیں جتنا کہیں میں گاڑی کھڑی کر دوں تو اس کے بعد اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ٹو نہ ہو جائے. یعنی یہاں پہ کم گھر میں اگر آپ گاڑی غلط کھڑی کریں گے تو اس زمانے میں تو کھڑی ہونے کی گنجائش ہوتی تھی, لیکن آپ کھڑی کر کے گئے. میری گاڑی دو بار مکہ مکرمہ میں اور ایک یا دو بار مدینہ منورہ میں تو ہو چکی, رائے تو گاڑی رائے. میں نے حضرت اتنا بھی مجھے خوف آخرت نہیں محسوس ہوتا جتنا کہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس کو پولیس والے اٹھا کے نہ لے جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جب قانون کے مطابق گاڑی کھڑی کروں گا تو تمہیں خوف نہیں ہوگا. جو بندہ اللہ کے احکام پہ عمل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کر رہا ہے, اس کو کیوں خوف ہوگا؟ خوف تو اس لیے ہے کہ گناہ سے بندہ بچ جائے. اور اس بات کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب طریقے سے بیان فرمایا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ اپنے آپ حضرات کے سامنے. فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ انتقال یعنی مرنا, مرنا انتقال ہے, یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں جانا, اس لیے انتقال کہا جاتا ہے. خوب سمجھ لو کہ انتقال کی حقیقت بالکل ایسی ہے جیسے الماری کے ایک تختے کے برتنوں کو نیچے سے اوپر کر دیا اور بعض برتنوں کو اوپر سے نیچے کر دیا. اوپر سے نیچے کون ہوتا ہے؟ وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں, پھیلنے میں ان کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں, اور یہ جو ہم لوگ ہیں عمر اپنی پوری کر کے یہ نیچے کے تختے سے اوپر کے تختے کو چلے جاتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں حکیم الامت, آدمی مر کر معدوم نہیں ہو جاتا, ختم تھوڑی ہوتا ہے. آدمی مر کر بالکل معدوم نہیں ہو جاتا, بلکہ دنیا سے جو کہ نیچے کا تختہ ہے وہ آخرت میں یعنی اوپر کے تختے کو پہنچا دیا جاتا ہے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں, یہ عجیب بات فرمائی بعض میں, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردے کو مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے, اور اس سے شاید کسی کو اس پر یہ شبہ ہو کہ آخرت میں پہنچنے کو آپ اوپر کا تختہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اوپر کے تختے کو جانا، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو گاڑ دیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو گاڑا نہیں جاتا، آدمی کو دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک بیجان لاشا اور جماد محض کو گاڑا جاتا ہے. جس چیز کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور قبر میں پہنچایا جاتا ہے وہ تو ایک بیجان لاشا ہے، جماد محض ہے، اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ تھوڑا ہی ہے جو آدمی تھا، وہ آدمی نہیں ہے، تو اس کی لاش ہے. اور روح کو مٹی میں گاڑا نہیں جا سکتا. روح کو آدمی جو ہے وہ تو اصل میں روح کا نام ہے، اور روح کو مٹی میں گاڑا نہیں جا سکتا. اس لیے آدمی کو مٹی میں نہیں گاڑا جاتا، آدمی کو دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو تو جو آدمی ہے اس کو تو اوپر بلا لیا جاتا ہے. اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کیا جاتا ہے، تو یہ واپسی قبر میں نہیں ہوتی بلکہ عالم برزخ میں اس کو جسم دیا جاتا ہے اور وہاں واپسی ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کو کشت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تو آپ کے اعمال کے لحاظ سے آپ کو جسم ملے. شہدا کی روحیں جو ہیں وہ سب پرندوں کا جسم ان کو ملے گا، اڑتی پھریں گی. اسی طرح سے ہر ایک کو ہمارے ہم ایک بات بزرگوں کے بارے میں میرے دل میں آ جاتا ہے، یہ عجیب سی بات. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے گرد وہ ہے وہ ہیں پودے لگے ہوئے ہیں پھول والے، ان میں وہ پانی دے رہے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے دل میں کہ یہ کسی جگہ ہے جہاں پہ کتابیں ہیں، اب وہ اس میں مشغول ہیں. تو وہ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کو ایک جسم دیتے ہیں، تو اس میں ڈرنے کی کیا بات؟ قبر کا تو یہاں سوال ہی نہیں ہے. ہاں اگر اعمال خراب ہوئے تو مشکل ہے، تو اعمال کو ٹھیک کر لو. اعمال کو ٹھیک کرنا ہے کیا مشکل؟ اعمال کو ٹھیک کرنا ہرگز ہرگز مشکل نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و یسرن، قیامت آ جائے گی اس کے خلاف بھی ہو نہیں سکتا، دین کا کوئی کام مشکل نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت مجھے بار بار سمجھاتے تھے، یہ حضرت کا کمال، جب تم کو دین پر عمل کرنے میں کوئی مشکل یا کوئی تنگی یا ضیق یا گرانی محسوس ہو تو سمجھ لو کہ ہماری فہم کا قصور ہے، ہم سمجھے نہیں. اللہ کے حکم کو نہ سمجھنے سے یہ اثر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے موت، اس لحاظ سے مسلمان کا تو یہی عقیدہ ہے نا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عقیدہ ہے نا. تو جب یہ عقیدہ ہے تو موت ڈرنے کی کیسے چیز ہے؟ موت ایسی چیز ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے پورا رسالہ، پوری کتاب چھوٹی سی تصنیف فرما دی شوق وطن کے نام سے. پر یہ تو وطن جانا، اس کا تو شوق ہونا چاہیے. اور حسن میں اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ یہی ہے. تو جو پچھلی مرتبہ میں جو خوف طاری ہوا اس کو ظاہر کرنے کے لیے بعض چیزیں اس میں سے پڑھ دیتے ہیں. شوق وطن سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ مسلمان کا موت ہے، تحفہ مسلمان کا موت ہے، یعنی مرغوب اور دل پسند چیز ہے. تو مسلمان یعنی مومن کا جو وہ جو موت ہے اس کے لیے وہ ایک تحفہ ہے، وہ بہت عظیم تحفہ ہے، وہ معمولی تحفہ نہیں، اللہ میں ایک طرح سے تحفہ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو تحفہ فرما دیا مسلمان کا، تو ایک بڑی ہی چیز ہے جو بڑی خوشی پیدا کرنے والی چیز ہے. یقیناً یہی ہوگا، یقیناً یہی ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. بس شرط ایک ہے کہ ایمان لے کر پہنچ جاؤ. یہ اس لیے میں آج اپنے احباب کو جو مجھے ملنے آتا ہے اس کو سب ایک بات بلاتا ہوں کہ بھائی ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کے ایمان کی، تمہیں ایمان کے لالے پڑے ہیں، ایمان جا رہا ہے. وہ وقت آ گیا ہے کہ صبح کو مومن ہوگا تو رات کو شام کو کافر ہو جائے، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر. یہ حال ہے، کیونکہ لوگ گناہوں کو حلال سمجھ رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں. جو چیزیں صراحتاً حلال حرام تھیں ان کو حلال کر لیا ہے، بے پردگی کو حلال کر لیا ہے. اب جا کے دیکھ لیجیے، جو اسٹیٹسٹکس کے ماہر ہیں، اعداد و شمار کے ماہر ہیں، وہ سروے کر لیں کہ کتنے گھروں میں ٹیلی ویژن کو حرام سمجھا جاتا ہے. ہر جگہ ٹیلی ویژن موجود ہے، اور ان سے پوچھے تو یہ کہیں گے اس میں کیا حرام ہے؟ ارے نامحرم مرد جو آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، اس کو گھر کی نہ عورتیں دیکھ لیں گے یہ بڑا گناہ ہے، اور عورت آ رہی ہے اور اس کو مرد دیکھ رہے ہیں گھر کی، یہ کوئی کم بڑا گناہ ہے؟ تصاویر کم بڑا گناہ ہے، موسیقی کم بڑا گناہ ہے، فضول قسم کی باتیں کم گناہ ہے؟ 10,000 تو اس میں گناہ ہو رہے ہیں. تو گناہ نہیں سمجھتے، موسیقی کو گناہ نہیں سمجھتے، بے پردگی کو گناہ نہیں سمجھتے، اچھے اچھے دیندار لوگوں کے ہاں سن کے افسوس ہوتا ہے۔ عید کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اب ان سے اتنا تک نہیں ہوتا کہ عورتوں کو الگ بٹھائیں اور مردوں کو الگ بٹھائیں۔ اس کے اس مسئلے کو تو حکیم الملک کی تو غیرت کا مسئلہ ہے، تو غیرت کا مسئلہ ہے، مل جل کے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، خوب آپ کی قربانی ہوئی، خوب آپ کی عید ہوئی، اس کو کہتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں، یہ سمجھ بیٹھے۔ تو اس طرح سے تو ایمان نہیں بچے گا، لیکن ایمان کو بچا کے لے جائے تو اس کو تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحفہ فرما دیا، یقیناً تحفہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور مقام قحط ہے، اس میں راحت اور نعمت دونوں کم ہیں، سو جب دنیا کو چھوڑتا ہے تو جیل خانہ اور مقام قحط کو چھوڑتا ہے، کیونکہ آخرت میں راحت اور نعمت دونوں کامل ہیں۔ جیسی موت آئے گی ویسی مومن کے اوپر انعامات کی بارش ہوگی۔ ایمان معمولی چیز نہیں، لیکن ایمان کے پاس، ایمان کی حفاظت تو کرو خدا کے لیے، جو چیزیں ایمان سکھا ہے ان کو تو چھوڑو، پڑھتے بھی نہیں ہیں، علم بھی نہیں ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر بھرمار ہے اسلام کی چیزوں کا، لیکن اکثر جگہ وہ تصاویر اور ویڈیو کے اندر، تصاویر اور ویڈیو میں اسلام کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہر مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سن لی، اگر گناہ بھی ہے لیکن ایمان سلامت ہے تو موت اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے سارا گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی تکالیف سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کسی کے کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، جو شخص میرے رسول ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، موت کو اس کا محبوب بنا دی، موت کو اس کا محبوب بنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، تو پھر موت ہمیں محبوب ہونی چاہیے، تمنا نہ ہو عقلن ہونی چاہیے، عقل سے ہی سمجھنا چاہیے کہ موت ایک محبوب چیز ہے، بڑا تحفہ ہے جو ہمیں ملنے والا ہے۔ اس لیے کوئی مر جائے تو غم نہ کرو، اس کو تحفہ ملا تو اس کے لیے کیا غم کر رہے ہو، ہاں اپنے لیے غم کرو گے تو تمہارا، تم کو اگر اس سے فائدہ کچھ پہنچتا تھا تو وہ فائدہ ختم ہو گیا، لیکن تمہیں اس سے بڑھ کر ایک چیز اجر مل جاتی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری نصیحت یاد رکھو تو تم کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہونا چاہیے۔ کتنی قوی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری نصیحت یاد رکھو تو تم کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہونا چاہیے، اللہ میں عطا فرمائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو اس مثال کے میں مشابہ پاتا ہوں۔ کون کہہ رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو بس اس مثال کے مشابہ پاتا ہوں، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے انستنگی و تاریکی سے دنیا کی کشادگی میں آ جاتا ہے، کہ آنے سے قبل وہ اس جگہ کو بڑی راحت کی جگہ سمجھتا تھا، مگر دنیا کی راحت و لذت دیکھ کر پھر وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح دنیا میں وہ آخرت سے گھبراتا ہے، مگر وہاں جا کر پھر یہاں آنا پسند نہ کرے گا۔ موت ہے، اس کو خلاصہ یہ ہے کہ موت کو ہمیں محبوب رکھنا چاہیے، مسلمان کو تو موت کو، اور اس کے لیے اعمال کو صحیح کروں گا۔ ایمان کا تعلق جو ہے اعمال سے، کہ اگر اعمال صالحہ ہوں گے تو ایمان قوی ہوتا چلا جائے گا، اور اگر گناہ ہوں گے تو ایمان اس سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اصل چیز ایمان ہے، یہ جو ہم لوگ بزرگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بتائی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں کہ ایمان سلامت رہ سکے۔ اس لیے بار بار بعض لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ مختلف قسم کے ہیں، تو وہ اسلامی کے، لیکن ہے हैरानी होती है कि वो तो उनके तो अकायद ही सही, अकायद अगर सही होते हैं तो बस मैंने कहा कि उन्हीं जहां हैं जहां जो कि हसीखाती मुल्मत मौलाना अशरफ गनी रहमतुल्लाह अलैह के की किताबें पढ़ते हैं जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और हर जगह वरना इफरात है तफरीत है बल्कि अकायद की खराबी है, तो उन्होंने साफ फरमाया फर्ज ऐन फरमाया अल्लाह वालों से ताल्लुक रखने का करने को फर्ज है, क्योंकि इससे ही ईमान की हिफाजत है। तो हम ये सब कुछ है इससे ईमान वाले, तो मैं आपको किस्सा सुना चुका हूं कि मेरे पास एक साहब एक मरतब आए थे, बहुत अरसे की बात है, हरम शरीफ में मुलाकात हुई, तो मुझको ढूंढ रहे थे, मिले और तो मिलने के बाद कहने लगे मैं आपसे इस्लाही ताल्लुक करना चाहता, मैंने कहा किस लिए करना चाहता, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ताल्लुक करना चाहता हूं कि गुना छूट जाए, मैंने गुना छोड़ने की क्या जरूरत है, कहने गुना नहीं छोड़ेंगे तुम अजाब होगा, तो मैंने कहा मैं आपको एक तदबीर बता देता हूं कि उससे आपको गुनाह से अजाब ही नहीं होगा, कहने की क्या, मैंने कहा आप ऐसा क्या करें कि रात को सोने से पहले अल्लाह मैं से खूब माफी मांगा करें कि अल्लाह दिन भर मेरे ये गुनाह हुए हैं इनको मैं गुनाह समझता हूं मुझे माफ करें, इतना कह लीजिए। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बंदा अल्लाह मियां के सामने हाथ उठा के यूं कहे कि या अल्लाह माफ फरमा दी, ये अल्लाह ताला की रहमत से बाईद है कि उसे गुनाह माफ ना कर दे, कह रहा है अल्लाह गिड़गिड़ा रहा है कि अल्लाह माफ कर दीजिए, वो हम जैसे थोड़ी होते हैं, हमें तो आजकल जो है लोगों में यह हाल हो गया है कि सगे बहन सगी भाई इनमें आपस में इख्तलाफात हैं, एक माफी मांग रहा है वो माफ करके नहीं दे रहा है, ऐसे थोड़ी अल्लाह में के सामने एक बंदा मजबूर बेबस उसकी हैसियत क्या है, बंदे मजबूर और अल्लाह ताला की जात जिसकी जिसकी कुदरत में सारी कायनात है जो सारे आलम को एक सेकंड में बना खत्म करके दोबारा बना ले, ऐसी अजीब कुदरत खरबों खरबों ऐसी मखलूक जो हमारी समझ से बाहर है उनके कब्जे में है, फरिश्ते उनके कब्जे में हैं, आसमान और जमीन उनके कब्जे में है, उनके सामने ये एक नहीव सा आदमी हगने मूतने वाला, इसकी क्या हैसियत क्या ये बताओ, और ये कहे हाथ उठाकर इतनी बड़ी जात को या अल्लाह शर्मिंदा हूं आपने नाफरमानी की है माफ कर दीजिए, तो वो माफ नहीं करेंगे, माफ कर देंगे सारे गुनाह माफ, तो मैं कहा ये तो आप कर लीजिए आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, आपको तो जरूरत क्या है, वो चुप हो गए, लाजवाब करना मुझे बहुत आता है तो वो लाजवाब हो गए, तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो बात है ना कि आपने हाथ उठाया और अल्लाह से माफी मांगी और सब माफ हो, ये बिल्कुल सही, मैं कसम खा सकता हूं इससे, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये सिर्फ ईमान वालों की, तो हम जो बुजुर्गों से ताल्लुक कायम करते हैं वो अपने ईमान की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत। अब यह है कि मौत के वक्त कुछ सख्ती मशहूर है कि मौत के वक्त नजा का आलम होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सख्ती हुई और तकलीफ होती है, लेकिन एक इसमें भी एक बात है कि जो तकलीफ हो रही है उसकी मौत के वक्त वो दूसरों को नजर आती है, उसको क्या पता आपको क्या हो रहा है उसके साथ, पता आपको तो पता नहीं सबको क्या रहा, बालो बेहोशी में मर जाते हैं, बालो नींद में मर जाते हैं, बालो बैठे बैठे गिर के खत्म हो जाए, हमारे जान दोस्त वहां के थे उनके बारे में पता चला कि जनाब वो आराम से मेहमान आए हुए बैठे हुए बैठे बैठे एकदम से गिरे और मर गए, कोई तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन मशहूर यही है कि वो जो है तकलीफ होती है। तो हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि बाज औकात मोमिन से ईमान वाले से कोई गुना हो जाता है तो उसके कफारे के लिए उस पर मौत के वक्त नजा में शिद्दत की जाती है ताकि उसका गुनाह माफ हो जाए, अगर इससे बचना है तो उसकी बस ये तदबीर है कि गुनाह से बचो, देखो गुनाह अल्लाह की नाफरमानी है, तुम्हें क्या मिलता है उससे, मैं कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो वबाल न लाए नहुसत न लाए तुमको नुकसान न पहुंचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर गुनाह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, बस अकलमंदी यही है कि आदमी गुनाह से बचे दुनिया में भी और आखिरत में भी, उसको हर लिहाज से आराम रहेगा, मरते वक्त भी आराम है, और बाद औकात काफिर से कोई नेक काम हो जाता है तो उसका सिला देने के लिए मौत के करीब उस पर आसानी कर दी जाती है, اس لیے شدت موت اگر کسی پہ آئے اور نظر آئے تو یہ مضمون علامت نہیں ہے، ایسی علامت نہیں ہے جس سے کوئی برا مطلب نکالا جائے، بری علامت نہیں ہے. اور اگر سہولت ہو تو یہ کوئی مطلقاً اچھی علامت نہیں ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کی آمد کی حالت میں ہوتا ہے، تو یعنی آخرت میں جا رہا ہے اور دنیا سے رخصت ہو، موت کا وقت ہے، تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں. دیکھیے ایمان والوں کا حال بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ منتہا نظر کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کے فاصلے میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے جان جس کو خدا کے حکموں پر اطمینان تھا، یعنی جو اللہ کے حکموں کو سچا سمجھتا تھا، جو یعنی ایمان والا تھا، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل، اے جان جس کو خدا کے حکم پر اطمینان تھا، اللہ جل شانہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. اور وہ اس طرح آسانی سے روح نکلتی ہے اس وقت جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ڈھلک آتا ہے، ایسی موت ہے مومن کی. گو تم ظاہر میں اس کے خلاف حالت دیکھو، ظاہر کی حالت ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو گزرتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے مومن بندے کے ساتھ. اگر یہ بھی دیکھو کہ شدت سے جان نکل رہی ہے تو وہ شدت اس کے جسم پر ہوتی ہے، روح کو راحت ہوتی ہے. قرض فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد ملک الموت کے ہاتھ میں بھی چھوڑتے نہیں، چشمے زدن کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کو جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں. اور اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے دنیا میں مشک کی تیز سے تیز خوشبو ہو. پھر وہ اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، سو فرشتوں کے جس گروہ پر ان کا گزر ہوتا ہے، اب یہ چلی روح آسمان کی طرف، وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے، اور وہ اس کے اچھے سے اچھے نام سے جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے. یہاں تک کہ اسی حالت سے وہ اس کو اس قریب والے آسمان یعنی سمائے دنیا کی طرف، اور پھر وہاں سے سب آسمانوں سے گزر کر ساتویں آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے، اس کا نام علیین میں لکھ دو، اس کا نام علیین میں لکھ دو، اور اس کو قبر کے سوال کے لیے لے جاؤ. سو اس کی یہ روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے، لیکن یہ بدن وہ نہیں ہوتا جیسا ابھی حکم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون پڑھ کے سنایا، یہ برزخ کے مناسب ہوتا ہے، دنیا کی طرح کا نہیں ہوتا، نہ وہ اس قبر میں جاتا ہے، وہ برزخ میں اس کو ایک جسم ملتا ہے جو کہ آسمانوں میں، اور وہ وہاں جاتا ہے. پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جو تمہاری طرف تم میں مبعوث ہوئے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے. وہ کہتے ہیں تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن شریف پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا من جانب اللہ آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. بس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور منتہا نظر تک اس کے لیے قبر میں کشادگی ہو جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک شخص عمدہ لباس اور عمدہ خوشبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھ کو خیر و مسرت کی خوشخبری ہو، اور یہ خوشخبری وہی ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہوتا تھا. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں. میت بار بار کہتا ہے کہ اے رب جلدی قیامت قائم کر دیجئے کہ میں اپنے اہل و اموال میں چلا جاؤں جو قیامت میں مجھے ملے. اور جعفر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرحانے دیکھا، اور فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی سے نرمی کرو کہ وہ مومن ہے ایمان والا ہے. ملک الموت نے کہا آپ دل خوش رکھیے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھیے اور یقین کیجئے میں ہر مسلمان کے ساتھ نرم ہوں. اس قدم دیکھیے خوشخبریاں ہیں, اس کی تیاری کرنی ہے ہمیں, اور تیاری یہی کہ ایمان کو سلامت لے جاؤ. بس برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ایک حریر ریشم لے کر آتے ہیں جس میں مشک اور عنبر اور ریحان بسا ہوتا ہے, اور اس کی روح اس طرح نرمی سے نکل آتی ہے جیسے آٹے سے بال نکل آتا ہے. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے جان جس کو خدا کے حکموں پر اطمینان تھا, تو حق تعالی جل شانہ کی رحمت اور سامان عزت کی طرف اس حالت میں چل کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہو. کہ جب روح نکلتی ہے تو اسے مشک و ریحان پر رکھ کر اوپر سے وہ حریر لپیٹ دیا جاتا ہے اور علیین کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. یہی ہے بعد میں دعا, یا اللہ ایسے وقت موت آئے تو آپ راضی ہو, یا اللہ آپ راضی ہو. اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ یہ مانگے اللہم انی اسلوک رضاک و جنت واعوذ بک من سخطک و النار. یہ دعا بڑی پڑھنی چاہیے, اللہم انی اسلوک رضاک و جنت واعوذ بک من سخطک و النار. اللہ تعالیٰ راضی ہو جب موت آئے تو یا اللہ آپ راضی ہو. اس دعا کو کثرت کرو. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب مومن ملائکہ کو دیکھتا ہے, ایک ایمان والا جس کی موت کا وقت آ گیا, وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دیں, کہیں کہ روح نہ نکالیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مقام ہموم و غموم کی طرف کیوں واپس کرتے ہو, غم اور فکر کی جگہ کو کیوں لے واپس کرتے ہو, مجھ کو تو اللہ کے پاس لے چلو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں, السلام علیک یا ولی اللہ فرماتے ہیں, اٹھو اور اس گھر سے جس کو خالی کر دیا اس گھر کی طرف چلو جس کو بسایا گیا ہے, جس کو معمور کر دیا ہے, یعنی دار دنیا سے دار آخرت کی طرف چلو. مومن کے لیے بس خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں, ذرا بھی ڈرنا نہیں چاہیے. موت مومن کا تحفہ ہے, تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جب یقین ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے, ہرگز نہیں. موت قریب آئے تو خوش ہونا چاہیے کہ اب وہ وقت آ گیا جب تحفہ ملنا ہے. چنانچہ اللہ والوں کا یہی حال ہوا ہے. ہمارے حضرت حج مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے مجالس ان کی نصیب ہوئی, کیونکہ حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق ہوتی تھی. یہی مکہ مکرمہ میں جنرل نصرت علی صدیقی صاحب تھے, اور پھر اس کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ ان کے گھر میں مولانا فقیر محمد صاحب ٹھہرا کرتے تھے جب آتے تھے, وہاں بھی نصیب ہوتی تھی اور حرم شریف میں بھی ملاقات ہوتی تھی اور بڑی محبت فرماتے تھے. ایک مطلب میں نے دیکھا اس زمانے میں تو حرم شریف بہت جانا ہوتا تھا, تو حرم شریف کا تب تو نقشہ ہی بدل گیا. تو میں وہاں پہ سے گزرا مزاب رحمت کے سامنے سے جو ترکوں کی مسجد ہے بنا ہوا علاقہ, تو حیران ہو گیا کہ مجھے اطلاع نہیں تھی, اور مولانا فقیر محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. فوراً ان کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت آپ تشریف لے آئے, مجھے پتا نہیں تھا. کہنے پتا رکھا کرو. پر گھر بھی آیا ہمارے, اور ہمارے گھر بھی تشریف لائے, وہ عجیب بزرگ تھے, ہمارے بہت عجیب بزرگ تھے, صاحب کشف و کرامات. جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے, میں نے سنا ہے ان کے انتقال کے بارے میں کہ جس کو انتقال ہونا تھا اس نے وہ نہائے دھوئے, خوشبو لگائی, لباس پہنا, اور دونوں ہاتھوں میں تصویر, ان کے پاس ایک بڑی تصویر تھی چھوٹی, دونوں ہاتھ میں تصویر لے کر پڑھ رہے ہیں اسی حالت میں انتقال. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی مومن کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں, مومن کی روح بھائی مومن بنو، ایمان والے بنو، میں ساتھ اپنے دوستوں کو، احباب کو، جو لوگ یہ سن رہے ہیں دوسروں کو بھی بتائیں، بھائی یہ وقت اس کا نہیں ہے کہ تم اپنے ایمان کو کھو دو. جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ حرام رہے گی، تصاویر حرام رہیں گی، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول مبارک صاف اور صریح ہے، پردہ فرض ہے. کبھی صاحب آئے تھے ان کو میں کہہ رہا تھا، کتاب فقہ کی جتنی کتابیں ہیں 1500 سال سے، ان کو اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ لکھا ملے گا پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے. تو یہ کس چیز کا پردہ ہے؟ ٹانگوں کا، پیٹ کا، پیٹ کا، کس چیز کے پردے کی بات ہو رہی ہے اس ساری کتابوں میں؟ ہر عقل مند کہے گا چہرے کے پردے کی، چاہے خالو زاد ہو، مامو زاد ہو، چچا زاد ہو، دیور ہو، بہنوئی ہو، نندوئی ہو، کیسے ہی رشتے دار ہو جو نامحرم ہو، اس سے پردہ فرض ہے. کوئی بے تکلفی جائز نہیں، کوئی ہنسی مذاق جائز نہیں، سب غلط سلط کر رکھا ہے. اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ بری بری باتیں ہو رہی ہیں، خوب ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مخلوط نشست ہو رہی ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایمان رہے گا؟ میں اس لیے اپنے احباب کو کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے یہ وقت ہے اپنے ایمان کی. دیکھو کون کون سی چیزیں ہیں، جو چیزیں 100 سال پہلے تک گناہ تھیں وہ اب کیسے جائز ہو گئی اللہ کے بندوں؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے گناہ ہوتی چلی آ رہی ہیں، اس کو تم نے کیسے حلال کر دیا؟ عورت کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، قرآن کی آیت کی روح سے حرام ہے، بڑے بڑے صحابہ کی تفسیر ہے، اور بلا ضرورت شرعی عورت کا باہر نکلنا جائز نہیں، اس کو کیسے حلال کر دیا؟ اور پھر عقائد بھی تمہارے بدل گئے، پھر تم اس کو حلال ہی سمجھتے ہو، تو ایمان کی حفاظت کہاں ہے؟ ایمان کی حفاظت کرنے والا تو ذرا سا بھی کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، پتہ نہیں کتنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے اس ڈر سے کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہے تو ملک الموت کو حکم ہوتا ہے اس کو میرا سلام کہنا. خالق کائنات، ایک یعنی ہماری حیثیت ایک کیڑے کی بنی، پخانے کی کیڑے کی بنی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو سلام کرنا، کیوں؟ ایمان والا ہے سو اس کو میرا سلام کہنا. سو جب ملک الموت اس کی قبض روح کے واسطے آتے ہیں اس سے کہتے ہیں تیرا رب تجھ کو سلام فرماتا ہے. لکھا ہے یہاں پہ سبحان اللہ، کیا دولت ہے ایسی موت پر ہزاروں زندگی قربان، ایسی موت پر ہزاروں زندگی قربان، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے جس کے پاس. زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کے پاس موت کے وقت فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے اور ان کی معرفت کہا جاتا ہے کہ جہاں تو جاتا ہے وہاں سے ڈرنا نہیں، سو اس کا خوف جاتا رہتا ہے، اور دنیا اور اہل دنیا کی مفارقت پر غم مت کرنا ان کی جدائی پر، اور جنت کی خوشخبری سے خوش ہو، سو وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے، اسے زیادہ سکون و اطمینان کا کوئی وقت ہی نہیں. یوں سمجھیے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور یہ ہیں، اور آپ کے جناب درد ہے، تکلیف ہے، آپ نے دو چار پیراڈول کھا کر ایک آرام دہ بستر پر لیٹے تو ایک سکون سے آپ کو حاصل ہوا، مرتے وقت اس سے بھی کہیں زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے. شرط ایمان والا، ایمان والے کا حال یہ ہوگا قرآن میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ان الذين بے شک جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور غم نہ کھاؤ، پر خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا. یہ مسلح اس آیت کی تفسیر میں ہی لکھا ہے کہ مسلمان کو یہ خوشخبری 3 مرتبہ ملتی ہے، ایک روح نکلتے وقت، دوسرے دفن ہوتے وقت، اور تیسرے میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے جب اب یہ سب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت بھی خوشخبری ملے. بس جنت میں جانے پر بھی اس خوشخبری کی مسرت اس کے دل میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور اس حالت میں یہ عطا، یا اللہ یہ دولت ہم سب کو عطا فرمائیے، اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. میں اپنے لیے، اپنے تمام احباب، متعلقین، رشتے داروں، حتیٰ کہ پڑوسیوں، ان کی اولادوں کے لیے، یا اللہ ہدایت عطا فرمائی ہے ہم سب کو، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ایمان کامل تھا، ایمان کامل تھا. آمین اللہم آمین.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.